نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمارے امام نے ابھی آیات للمؤمنین کو للمؤمنین پڑھا، ان دونوں میں تو ایمان اور یقین، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ ایمان ہے، یہ یعلمون یعرفون، تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اگرچہ جان بوجھ کر اتنی تبدیلی کی تو قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن بھول سے ہو جائے تو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے اور یعلمون تعلمون کو بھی درست کیا جاتا ہے، کہ اتنی غلطی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. لیکن جو اس سے پہلے والی غلطی پیچھے سے بتائی گئی، اولئک هم الصادقون کی جگہ اولئک هم الفاسقون غلطی سے پڑھ دیا گیا، اور پیچھے سے لقمہ دیا انہوں نے درست کر لیا. اب سب مفتیان کرام تو یہ فتویٰ دیں گے کہ غلطی درست کر لی تو درست ہو گئی، نماز ہو گئی. لیکن ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے متعلق حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی غلطی اگر ہو جائے اور پیچھے سے لقمہ دے کر اسے درست بھی کیا جائے تو بھی نماز ٹوٹ گئی. کیوں کہ خدا تو ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ صدیق ہیں، صادق ہیں، تو اس کی جگہ پر انہیں کیا کہا گیا؟ فاسق. اگر ایسی آیات جو صحابہ کرام کی شان میں وارد ہوئی، کوئی شیعہ، کوئی بدبخت جان بوجھ کر ایسی حرکت کرے تو وہ اہل نار میں سے ہوگا. اگر مومن ہے پہلے سے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسی وقت اس کا ایمان رخصت. اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَالْأَشْقَى، ایک ہی نقطے کا فرق ہے وہاں، تو ایک کی جگہ اتقا کی جگہ اشقا، اشقا کی جگہ اتقا اگر پڑھ لیا تو وہاں بھی یہی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ والا اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہوگی، اور حضرت کی دلیل بہت مضبوط ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی زبان سے نکلا اتقا کی جگہ اشقا اور صادقون کی جگہ فاسقون تو نماز ٹوٹ گئی، وہ پھر جڑے گی کیسے؟ جڑ ہی نہیں سکتی، وہ تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو یہ تو حال ہے کہ اس اتنی تبدیلی غلطی سے چوک سے ہو جائے تو اس کا پاور کتنا ہے کہ نماز فرماتے ہوتی نہیں، ٹوٹ گئی. اتنی چوک بھی نماز کو توڑ دے گی، پھر دوبارہ پڑھو. اب جو جان بوجھ کر ایسا کریں، کسی بے گناہ کا بے گناہ کو گنہگار بتائیں، صالح کو فاسق بتائیں، تو ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ ابھی یہ ہمارا موضوع کل تھا آداب پر، کہ مساجد کے آداب کی ہمیں مسجد میں ہیں بہت دیر تک ہیں، عشرے تک ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، اس کی کوئی مسجد کی اس پاک جگہ کی بے ادبی نہ ہو۔ ہم روزے سے ہیں، روزے کی بے ادبی نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے متعلق طے کرنے کا حکم فرمایا تو اس میں انگلی ڈال کر ہلاؤ زبان کو اور قے کرو، تو قے کی تو گوش فرمایا کہ روزہ رکھا مگر غیبت کر کے اسے توڑ دیا، تو یہ غیبت جو کسی اپنے بھائی مومن کا کھایا ہوا گوشت اس برتن میں نکلا قے کی شکل میں، تو یہ تو اس وقت ہے جب کہ جو ایسی اس کی برائی کی گئی جو اس نے کی ہو، لیکن اگر ایسے کلمات کہے جو اس نے جس سے وہ بے گناہ ہے اور اس پر بہتان لگایا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ غیبت بھی اپنے جیسے بدعمل کی پھر تو ایک جیسا حال ہے دونوں کا، اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا غیبت کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی اوپر والے کی صالح اور نیک کی تو اس غیبت کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ گوشت تو آپ بھاؤ جانتے ہیں کتنی اس کی اقسام ہیں۔ کبھی آیا تھا کہ ایک ٹکڑا سکھایا ہوا گوشت پہلی جنگ عظیم کا کسی نے فریزر میں رکھا ہوا تھا، اس کا نیلام ہوا تو اس ایک ٹکڑے وہ ایک ٹکڑا کئی لاکھ میں بکا ہے۔ تو اس طرح جو جا چکے یا اپنے سے جو اوپر ہیں ان کی شان میں بے ادبی کی جائے، اسی لیے صاحب تفہیم القرآن کے خلاف ہمارے اکابر جو سخت رہے اسی وجہ سے، جو جنتیوں میں کتنے بڑے بڑے گروہ کے سردار ان کی شان کے خلاف یہ لکھا، اگر غیبت کر لی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نے سنی اتنا گناہ ہوگا، اس مجمع میں میں غیبت کروں تو جتنے آدمی سن رہے ہیں موجود اور جو انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں تو وہ جتنے سنیں گے اتنا گناہ بڑھ جائے گا اس غیبت کا۔ تو افراد کا جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے بھی وہ غیبت کا گناہ بڑھتا ہے اور بہتان کا گناہ بڑھتا ہے، اور جتنے آدمیوں کو وہ غیبت اور بہتان پہنچے گا یا خود پہنچائے گا یا دوسروں کے ذریعے پھر نقل ہو کر پہنچے گا اس کا بھی گناہ ہوگا۔ تو اگر کتابوں میں لکھا جائے تو پھر وہ کہاں تک پہنچے گا؟ تو اسی لیے ہمارے حضرات اس پر جو زیادہ خفا رہے، کیونکہ ان کا مقام ان حضرات کا کیا، حضرت تقسیم کے وقت جو اختلافات چل رہے تھے تو اس میں حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کی شان کے خلاف لکھا بھی گیا، کہا بھی گیا، اور خود آپ کے ساتھ عملی طور پر دس درازیاں بھی کی گئی، تو یہ سب سن رہے تھے قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مولانا عبد المنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے حضرت مدنی کے پاس اور رونے لگے، تو حضرت شیخ الاسلام حیرت میں ہے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر پیر پکڑ لی، کیا سنگین مسئلہ کہ پیر پکڑ رہے ہیں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ معاف کر دیجیے. اب حضرت تو جو صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے انہیں ملی ہے, بہت دریا دل دے ہر چیز میں, مگر اس میں حضرت کو جو تکالیف پہنچی ہوں گی, دل دکھا ہوگا, تو حضرت سنتے رہے. جب ایک دفعے کے بعد دوسری دفعے حضرت نے عرض کیا روتے ہوئے پیر پکڑ کر کے, حضرت معاف کر لیے, تو حضرت نے تین دفعے کے بعد فرمایا افوض امری الی اللہ. تو یہ سن کر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے عذاب چل چکا ہے. آپ نے پھر دیکھا سارا مشرقی پنجاب ختم, جہاں پر آپ کے ساتھ اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر زیادتیاں کی گئی تھی اور وہ سارا طرف کا علاقہ نام و نشان مٹا دیا گیا. وہاں سے کتنے, یہ کہتے ہیں 10-10 لاکھ کے قافلے چلتے تھے, اور کیا سے کیا حال ہوا. تو یہ لکھے جانے کا اور زیادہ بڑے مجمع میں اور دور تک برائی پھیلائی جائے, اس کا یہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بھاو گوشت کا ایک ٹکڑے کا کتنا بڑھ گیا, جنگ عظیم کا ایک پیس چھوٹا سا کتنے کتنے لاکھوں میں نیلام ہوا ہے. تو اسی طرح ان کا بھی بھاو بڑھتا رہتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں کہ جو کسی صحابی کو سب و شتم کرے, کتنے فوراً ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اسی وقت یہاں کسی مسلمان بھائی کو کوئی مسلمان دوسرا مسلمان گالی دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن کسی صحابی کے متعلق وہی کلمہ کہے گا تو ایمان رخصت. کہ دونوں ایک ہی چیز گالی ہے, مگر فرق ہو گیا نتیجے کے اعتبار سے. ایک کا نتیجہ نکلا کہ ایمان رخصت ہو گیا. تو اس لیے یہ جو ایام ہیں مبارک اور یہ جو روزے ہیں, یہ بڑی عجیب نعمت ہے یہ عبادت. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے ملینوں مسلمان ایسے ہوں گے جو حج کر سکتے ہیں مگر وہ حج نہیں کرتے, حج کے لیے نہیں جاتے. کتنے ملینوں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, آپ کا مشاہدہ. زکوٰۃ نہیں دیتے, لیکن یہ عبادت روزے کی ہے انفرادی, مگر حق تعالیٰ شانہ نے اس میں ایسی اجتماعیت پیدا فرما دی کہ کوئی سارے سال نہ جمعہ پڑھتا ہوگا, عید بھی نہیں پڑھتا ہوگا, مگر وہ روزہ ضرور اسے رکھنا پڑے گا یا وہ رکھے گا دوسروں کے دیکھا دیکھی. تو یہ تناسب اور ارکان اربعہ میں تناسب کے اعتبار سے یہ فریضہ ادا کرنے والے مسلمان زیادہ ہیں. تو ایک ہی چیز تو ہے کہ جو کسی طرح ہمیں ملی ہے اور ہم کر پاتے ہیں, مگر اسے بھی ایک کلمہ برائی کا, غیبت کا زبان سے نکال کر کے ہم اس کو ختم کر لیں, اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگرچہ ہمارے یہاں کہا جائے گا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے غیبت کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, تو ہمارے یہاں تو یہ نماز کے متعلق جس طرح حضرت سہارنپوری نے فرمایا کہ نہیں, وہ تو ٹوٹ ہی گئی, جڑ نہیں سکتی. تو اسی طرح امام اوزائی فرماتے ہیں کہ وہ تو حدیث کہتی ہے کہ ٹوٹ گیا غیبت کرنے سے روزہ, تو اب کیسے جڑے گا. تو امام اوزائی کا فتویٰ یہ ہے, اور وہ امام اوزائی کتنے بڑے امام ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مناظرہ کیا کرتے تھے, ان کے مناظرے آپس میں کہ آپ کی یہ دلیل اس پر کیا, آپ کے پاس دلیل ہے اور اس دلیل کے معارض یہ دوسری دلیل ہے. بڑے شاندار ان کے مناظرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, امام اعظم کے ساتھ, اتنا بڑا امام. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ روزہ تو گیا غیبت کرتے, اس لیے اتنی مشقت کے ساتھ اتنا لمبا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اب بھی اصل موضوع ہمارا جو چل رہا تھا آداب, تو مسجد میں ہم ہیں, نیکی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے. مگر حضرت شیخ نبر اللہ مرکزہ رمضان المبارک کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت یہ نہ فرما دے ہوں میرے پیاروں بات ہرگز مت کرو. تو اسی کا نصیحت کا اثر کہ حضرت پیر صاحب باہر ہیں مسجد سے روز وہاں اعتکاف میں استنجے کے لیے, وہاں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو گھوم سن بات کا جواب نہیں دیں گے. اندر مسجد میں آنے کے بعد بھی اعتکاف میں کوئی پوچھے گا تو ہاں نہ جی جاؤ آؤ بس لمبی بات نہیں. حالانکہ وہ تو ضروری بات ہے. کیوں کہ ہمارے محتمیم صاحب تھے حضرت مولانا سعید احمد صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ طلباء کے ساتھ ایک ہی نماز عام طور پر پڑھتے تھے, باقی اپنے شہر کی مسجد میں چار نمازیں ادا فرماتے تھے. تو حضرت مولانا داؤد صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ وہ مسجد میں تشریف لاتے تو طلباء بچے ہیں تو شور نماز کے وقت تکبیر سے پہلے, تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے تو حضرت اعلان فرماتے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنے سے, دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کے مقبول عمل حبت ہو جاتے ہیں ایک دفعہ بات کرنے سے. تو ایک دفعہ کی آپ نے تو حبت ہو گئے, ابھی ہے کہ آپ کے پاس تو پھر اب گناہ لا دے جائیں گے. تو آئے تو تھے نیکی کمانے کو اور گٹڑی لے کر جائیں گے کس کی اور بوجھ اپنے ساتھ اٹھا کر جائیں گے. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں غیبت میں اور بہتان میں جن پر لگایا جا رہا ہے ان افراد کے اعتبار سے جن پر لگایا گیا ایک حکم نہیں, وہ درجہ بدلتا رہے گا. تو یہی حال اس کا بھی ہے, اس ہماری مسجد کا یہ حال ہے کہ 40 سال کے مقبول عمل حق, لیکن ابھی ہمارے ساتھی جو وہاں سب عمرے پر گئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عمرے طواف قبول فرمائے, تو وہاں ان کو اس سے بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت حرم پاک میں مسجد حرام میں. وہاں ماں اگر بیٹھ کر فارغ وقت میں یہ حرکت کی تو جتنا یہاں 40 سال کا حساب ہے وہاں پتہ نہیں کتنا بڑھ جائے گا. اور یہ تو صرف دنیاوی بات کرنے پر ہے, پھر اگر دنیاوی بات میں اور چیزیں شامل ہو جائیں غیبت بہتان تو پھر اس کا اور کیا حال ہوگا. اور جس طرح مسجد میں بات کرنے سے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بالکل پست آواز میں بات کرو, صرف آواز ذرا سی بلند کی, جتنی آواز نارمل ہونی چاہیے جو پہنچ سکتی ہے اس سے زیادہ اونچی آواز سے بات کی تو قرآن نے کہا کہ تمہارے اعمال حبت ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اندر سے کیلے لگا کر کے بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ ثابت نظر نہیں آئے, بھیجا قرآن تو یہ کہتا ہے میری آواز اونچی ہے میں تو آہستہ بول ہی نہیں سکتا, کاش کہ اس طرح ہمیں بھی احساس ہو کہ کہیں ہمارے اعمال حبت نہ ہو جائیں. اعمال کیا کہ اعمال حبت ہوتے ہوتے پھر وہ کمزور ایمان رہ جاتا ہے, وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ ہر چیز کے الگ 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 درجات ہیں. تو یہ آداب کی رعایت نہایت ضروری ہے, مسجد کے آداب. اور یہ ادب ہمیں سکھایا صحابہ کرام نے, بڑے بھی سکھاتے تھے. میں ہمارے یہاں جب یہ برما سے لوگ نکل کر ہندوستان پہنچے ہیں तो वो गुजराती बहुत कम बोल सकते थे, उर्दू उनके यहाँ वहाँ ज़्यादा थी, वहाँ वालों के साथ उर्दू वो बोलते थे। तो एक साहब हमारे गांव में आए हुए थे, तो मैं अभी हिफ्ज में भी नहीं पहुँचा था, बिल्कुल नाजरा पढ़ रहा था। तो मैंने उन्हें मस्जिद के करीब मिले, कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम कैसे हो? तो वो फरमाने लगे कि नहीं, आपने सवाल सही नहीं किया। फिर मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ से वही कलिमा फिर दोहराया, तुम कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं कहना चाहिए बड़े को, आप कैसे हो। हमारे खराजात भाई हैं, अभी 90 बरस की उनकी उम्र हो चुकी है। तो उनके यहाँ एक दफ़े मैं गया, तो मुझे फरमाने लगे कि हमारे दादा जान बहुत सख्त हैं, वो आप जब उनसे मिलें तो ज़रा ख्याल रखिए। तो वाकईतन ऐसा ही हुआ, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, हमें उनसे बड़ा प्यार था और बहुत नफ़ा पहुँचा उनसे। सबसे बड़ा नफ़ा ये कि हमारे वालिद साहब नबर अल्लाह उमर कदहू के वो पीर भाई थे, और हमारे वालिद साहब नबर अल्लाह उमर कदहू के पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुलगफूर साहब जो मक्का मुकर्रमा में थे वो मज़ूब थे। किसी से कोई ख़तों की दावत, जान पहचान कुछ नहीं, लेकिन चूँकि ये उनके मुरीद थे और जब से यहाँ से तशरीफ ले गए उस वक्त से इन्होंने मुसलसल उनसे राबता बाकी रखा, हर जाने वाले के साथ कोई चीज़ भेजते या तो वो उन्हें थोड़े से याद रह गए होंगे ये एक मुरीद। तो इनके पास पता था जो हमने उनसे हासिल किया कि मक्का मुकर्रमा में किस जगह वो मुकीम है। तो वहाँ पता चला कि रबात आगा अलमास जिसमें हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का क़याम रहा है, उन्हीं हुजरों में उसी रबात में इनका क़याम था, वालिद साहब के पीर साहब का। तो उनकी मुलाकात के लिए जब मैं पहुँचा तो कोई चाय नाश्ता, बड़े अमीर आदमी थे, चाय नाश्ता मंगवाया और उसके बाद फारिग होकर मुझसे फरमाने लगे कि अच्छा अभी मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो अभी तालिबे इल्म हूँ, मैं कैसे इम्तिहान दे सकूँगा? तो फरमाने लगे कि नहीं, ये सवाल ऐसा है कि उसका जवाब आपके पास होना ही चाहिए और सही जवाब आपको देना चाहिए। तो वही हमारे खालाजाद भाई ने जो फरमाया था वो सही निकला, मैं सोचने लगा कि वो सही कह रहे थे। फिर मुझसे फरमाने लगे कि अच्छा आप तैयार हो जाइए, मेरा सवाल आपकी तरफ मुतवज्जे होता है। थोड़ी देर चुप रहे, फिर फरमाने लगे आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। फरमाने लगे पास। फिर वो फरमाने लगे कि हमारे यहाँ वो मस्जिद के मुतवल्ली भी थे, तो इसी तरह किसी को इमाम मुदर्रिस रख के उनका भी इसी तरह इम्तिहान लेते। तो फरमाते हैं कि वो जो हमारे यहाँ इमाम मुदर्रिस मैं रखता हूँ मस्जिद में, तो उनका इम्तिहान लेता हूँ तो अक्सरियत फेल हो जाती है इसके जवाब में, क्योंकि वो जवाब में कहते हैं कि अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आदाब सिखाते हैं। तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अदब सिखाया। कैसे? यहाँ दारुल में जहाँ मतबख है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर हज़रत मौलाना याकूब साहब, हज़रत मौलाना इस्लाम उल हक़ साहब का क़याम होता था और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर मैं मुकीम था। तो वहाँ एक दफ़े हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमने बिल्कुल इब्तदाई दिनों में दारुल उलूम तशरीफ़ आवरी की दावत दी थी, तो हज़रत के क़याम के लिए वो हुजरा हमने तजवीज़ किया और वहाँ उसका जो पैसेज है वहाँ दस्तरखान बिछाया और हम सुबह नाश्ता कर रहे थे। तो हज़रत मौलाना हाशिम साहब ने पूछा हज़रत क़ारी तैयब साहब से, हज़रत क़ारी साहब से पूछा कि हज़रत आप बड़े हैं या हज़रत शेख? तो पहले मुस्कुराए, उसके बाद फरमाने लगे कि हुआ अकबर मिन्नी व आना असन, फिर कितने असन और कितने फरमाया कि हज़रत शेख मुझसे बड़े हैं दर्जे मरतबे के अतबार से, लेकिन मैं उम्र में उनसे ज़्यादा हूँ। और उसके बाद दिन बताया कि मैं 6 या 7 दिन में उनसे बड़ा हूँ। तो यही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि या आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? तो उनका जवाब ये था, वो अकबर मिन्नी व अना असन। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने में अदब नसीब फरमाए, मस्जिद के आदाब की रियायत की तौफीक दे, कुरान पाक का अदब नसीब फरमाए, नमाज़ों का अदब नसीब फरमाए। जल्दी जल्दी तैयारी करके आराम फरमाइए।